الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله العظيم رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ساڑھے سات روزے ہو بھی گئے تھے آج آٹھ سات روزے گزر چکے ہیں اور یہ پتہ بھی نہیں چلا اس مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ خاص مناسبت ہے اور نہ صرف قرآن کریم کے ساتھ بلکہ جتنی کتابیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائیں اور صحائف نازل فرمائیں ان میں سے بھی اکثر صحائف قرآن کریم رمضان شریف میں نازل ہوئے اور کتابیں جو بڑی کتابیں ہیں جو چار شمار ہوتی ہیں قرآن کریم ہے تورات ہے انجیل ہے زبور ہے یہ تو تمام کتابیں ہی رمضان میں نازل ہوئی اس لیے اس مہینے کو بہت خاص تعلق ہے قرآن کریم سے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں قرآن کریم کو اتارا گیا ویسے تو قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں جو 23 سالہ دور نبوت ہے اس میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے جیسے جیسے ضرورت ہوتی گئی یہ نازل ہوتا رہا لیکن پورا کا پورا قرآن کریم آسمان دنیا سے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک رات میں نازل ہوا لیلۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر تو اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ اسی میں قرآن کریم اتارا گیا لہذا سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو معمول تھا بھائی بچوں تو ایک ساتھ نہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو دیکھیں ایک مجلس کا ادب سن لیں طلب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اپنے کسی دوست کے ساتھ کسی دینی مجلس میں نہ بیٹھے میری یہ بات آپ خوب اچھی طرح ذہن نشین کریں کسی دوست کے ساتھ آپ مجلس میں نہ بیٹھے اس سے فاصلے پر بیٹھے اگر کوئی دوست شریف ہو آپ کسی بہانے سے اس سے الگ ہو کر کچھ فاصلے میں بیٹھے ورنہ باتیں ہوتی رہیں گی فائدہ وائدہ کچھ نہیں ہوگا وہ شیطان مختلف طریقوں سے راستہ مارتا ہے نقصان کرتا ہے اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے لہذا کسی دینی مجلس میں اپنے دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھے ان کے پہلو میں نہ بیٹھے دور ہو کے بیٹھے تب تو فائدہ ہوگا ورنہ بیکار ہے اور آج ہی صبح یہ بات پڑھی گئی کہ میں بے ادبی کو گناہوں سے زیادہ مضر سمجھتا ہوں. حضرت نے فرمایا میں بے ادبی کو گناہوں سے زیادہ مضر سمجھتا ہوں. تو یہ بھی مجلس کی بے ادبی ہے, دینی مجلس کی, یہاں دین کی بات ہو رہی ہے, باتوں میں لگے ہوئے ہیں, وہ ظاہر ہے نفع نہیں ہوتا اور الٹا نقصان ہو جاتا ہے. تو رمضان مبارک کے ساتھ قرآن کریم کو خاص مناسبت ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تلاوت ہوتی تھی عام راتوں میں وہ تو ویسے ہی ہوتی تھی زیادہ, لیکن رمضان المبارک میں اس میں اضافہ ہو جاتا تھا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رمضان کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ازار کو کس کر باندھتے تھے. یہ اس سے مراد رمضان کی جو عبادات ہیں ان کا اہتمام ہے. رمضان کی عبادات کے اہتمام کی وجہ سے اور دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے روایت پڑھی شروع میں, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یضع, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کتاب یعنی قرآن کریم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ویضع بھی آخرین, اور بہت سے لوگوں کو گرا دیتے ہیں, نیچے گرا دیتے ہیں, یعنی ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو اس روایت میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے, امت کی تباہی اور بربادی کا اصل سبب یہی ہے کہ قرآن کریم سے دوری, قرآن کریم سے تعلق ہی نہیں ہے. اور اس درجے دوری ہے کہ گویا ایک مذاق کے درجے میں قرآن کریم کا کے ساتھ ہمارا برتاؤ ہے. یہ منظر تو میں نے خود دیکھا ہے گاؤں دیہات کی مسجدوں میں, وہاں قرآن شریف رکھے ہوتے ہیں, لوگ آتے ہیں بغیر وضو کے, وضو بھی نہیں کرتے, آ کر ان کو قرآن کریم کے صفحات الٹتے ہیں اور اس کو چومتے رہتے ہیں اور بس رکھ کے اور چلے جاتے ہیں. یہ گویا اس لیے قرآن کریم گویا اس لیے ہے. یا شادیاں ہوتی ہیں تو وہ جو رخصتی کے وقت, شادی کے موقع پہ رخصتی ہوتی ہے تو اس موقع پہ قرآن کو تھاما جاتا ہے, نیچے سے گزارا جاتا ہے دولہا اور دلہن کو, اور جو عورت پکڑی ہوئی ہوتی ہے اس کا بھی وضو نہیں ہوتا. تو یہ مذاق ہی ہے. اور بعض مرتبہ ایسا بھی معلوم ہوا کہ وہ جس عورت نے پکڑا تھا وہ ناپاکی گیا یہاں سے, تو اب یہ سب چل رہا ہے. تو یہ تو سب مذاق ہے قرآن کریم کے ساتھ. یہ قرآن کریم اس لیے تھوڑی نازل ہوا تھا. یا ایک چیز اور ہمارے یہاں رائج ہو گئی ہے, وہ یہ قرآن خوانیاں ہوتی ہیں. وہ کیا اہل حق اور کیا اہل بدعت, اس میں تو سب کی مساجد شریک ہیں, یہ قرآن خوانی کہاں سے ثابت ہے؟ کیا صحابہ نے قرآن خوانیاں کی تھیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے, یہ قرآن خوانی کہاں سے نکلی ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہم لوگ اگر, ہماری اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے مشابہت نہیں ہے تو یہ تو بڑے خطرے کی بات ہے. تو اب یہ ہوتا ہے مسجدوں میں جب کسی کا انتقال ہو جائے, ویسے نہیں, جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ایک حلقہ بنا کے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اور اس میں لوگوں کو سپارے دے دیے جاتے ہیں اور گویا یہ پابند کر دیا جاتا ہے کہ یہ پورا سپارہ ختم کرنا ہے. یہ بھی غلط ہے, کسی کو اس طرح پابند بنانا بالکل غلط ہے. وہی وہ جتنا چاہے قرآن پڑھے, دو رکوع پڑھے, تین رکوع پڑھے, ایک پاؤں پڑھے, آدھا پارا پڑھے. اب یہ اس کو پارا دے دیا جاتا ہے کہ آپ یہ پورا کریں. پھر وہ پڑھنے والے جو ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان میں سے اکثر یا تو قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں ہوتے, سرے سے قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں ہوتے, یا ان کی تجوید غلط ہوتی ہے. وہ قاف کو کاف پڑھتے ہیں, صاد کو سین پڑھتے ہیں, ہا کو ہا پڑھتے ہیں, اور را کو پتلا پڑھ دیتے ہیں جہاں موٹا پڑھنا چاہیے, وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے یہ حال ہوتا ہے ان قرآن خوانیوں کا. تو اب کیا الٹا یعنی وبال ہو گیا. وہ جو حدیث شریف میں آتا ہے رب قارئین یقرأ القرآن والقرآن یلعن, کہ بہت سے قاری قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کو لعنت کرتا ہے, الٹا قرآن ان کو لعنت کر رہا ہے. تو وہ اصل یہ وجہ ہوتی ہے. اس میں اس کی ایک تشریح یہ بھی ہے کہ قرآن جو لعنت کرتا ہے وہ اس وجہ سے کہ ان کی تجوید درست نہیں ہوتی. اور ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے شارحین نے, محدثین نے, کہ قرآن لعنت کر رہا ہے جھوٹ بولنے والے کو اور یہ جھوٹ بولتا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے, تو یہ ظاہر ہے اپنے اوپر ہی لعنت کر رہا ہے. تو اس طرح سے بھی لعنت ہوتی ہے. اور لعنت کہتے ہیں, لعنت کی تعریف یہ کی گئی ہے اللعنت البعد عن الرحمہ. لعنت کہتے ہیں رحمت سے دوری کو, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کو لعنت کہا جاتا ہے. تو یہ ایک تیسری چیز ہے جو ہمارے ہاں قرآن خوانی کی صورت میں یہ رائج ہو گئی ہے کہ قرآن خوانیاں کرا لی جاتی ہیں. نیا گھر لے لیا تو اس پہ قرآن خوانی کرا لی گئی, اور کسی کا انتقال ہو گیا تو اس پہ قرآن خوانی کرا لی گئی, یا کچھ مخصوص حالات ہیں, کچھ حاجت وغیرہ پیش آ گئی, کاروباری مشکلات ہیں تو قرآن خوانی کرا لی گئی. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ حلقہ بنا کر اور لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور سپارے دے دیے جاتے ہیں. یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. اور اسی طرح تو بدعتیں جنم لیتی ہیں. اس لیے یہاں کچھ دن پہلے آئے تھے ایک صاحب محلے کی ہیں, کہنے لگے کہ وہ اور جو مسجد کے خادم ہیں ان سے اجازت لے لی انہوں نے. یہ ہمارے ہاں جو انتقال ہوا تھا نا وہ قرآن خوانی ہے. میں نے کہا آپ نے بات کی تھی, سب لوگ آ گئے, مہمان ان کے آئے ہوئے تھے. میں نے کہا آپ نے اجازت دی؟ یعنی ہاں وہ جو یہ جو خادم ہے مسجد کے, میں نے کہا آپ دفتری آدمی ہیں, یہ بتائیے آپ اسی طرح کسی چپڑاسی سے اجازت لیتے ہیں یا آفیسر سے لیتے ہیں؟ تو خاموش ہو گئے, کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا اجازت نہیں ہے, یہاں میں نہیں کرنے دوں گا, یہ بزرگوں کی جگہ ہے, یہاں پہ اس طرح کے رسم و رواج اور بدعتیں ہم نہیں کرنے دے سکتے. جن نے یہ مہمان آ گئے, میں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر لے جائیں. اور کوئی سورہ یاسین کی وہ جو سورتوں کے پارے آتے ہیں وہ دے دیجیے. اس طرح جو یہ قرآن خوانی کرانا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ وہ صورتیں ہیں, یہ تو میں چند ایک ہیں. اور جیسے مسجد وہ اس میں دکانوں پر برکت کے لیے لوگ کسی حافظ صاحب کو بٹھا دیتے ہیں, وہ صبح صبح آتے ہیں اور وہ قرآن شریف کی تلاوت کر کے اور چلے جاتے ہیں, ماہانہ ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. یہ بھی غلط ہے, یہ کرنا ہی غلط ہے, ان کا پیسہ لینا بھی صحیح نہیں ہے. پھر یہ جو تراویح میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو یہاں قرآن سنانے کے لیے دوسرے شہروں سے آتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں, یہ پیسے لینا بھی ناجائز. اور جو اس طرح کرتے ہیں, جو لوگ اس طرح دیتے ہیں, یہ بھی ان کا عمل ناجائز ہے. تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا ہم کام بہت بہت دین کا کام ہو رہا ہے اور بڑی برکت ہو رہی ہے. اس سے برکت نہیں ہوتی, اور خطرہ یہ ہے کہ جتنی برکت پہلے تھی شاید وہ بھی ختم ہو جائے. قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ یہ سلوک کریں. قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی سے شکایت فرمائیں گے, وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یہ قرآن کریم میں منقول ہے خود کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن یہ فرمائیں گے کہ اے میرے رب, میری قوم نے, میری امت نے قرآن کریم کو پسے پش ڈال دیا تھا, پیچھے ڈال دیا تھا. ساری تباہی کی جو جڑ ہے نا وہ یہی ہے, ساری خرابی کی جڑ یہ ہے کہ ہمارا قرآن سے تعلق نہیں ہے. اور اگر تعلق ہے تو اس طرح کا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, یہ چند صورتیں جو میں نے عرض کی ہیں, قرآن خانیاں اور یہ تو اور وبال ہے, یہ تو قرآن کریم کی بدعائیں لینا ہے. تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے قرآن کریم کا تعلق اس کو کہتے ہیں, آج کل انگریزی کے جگہ جگہ وہ کھلے ہوئے ہیں, انسٹیٹیوٹس کھلے ہوئے ہیں, وہاں پہ انگریزی سکھائی جاتی ہے. منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولنا سکھائی جاتی ہے, لوں کر کے موٹ کریں تو آپ سے یہ لفظ نکلے گا, ایسے ہی ہے نہیں ہے, ہوتا ہے اس طرح؟ جگہ جگہ اس کے انسٹیٹیوٹ, جتنا آپ ٹیڑھا منہ کر کے بولیں اتنا وہ آپ کی پروننسیشن اچھا ہوگا. تو اور اس کے لیے لوگ بڑی بھاری بھاری فیسیں ادا کر کے اور وہ سیکھ رہے ہیں, انگریزی سیکھتے ہیں تاکہ کچھ ایک معاشرے میں ہمارا مقام بن سکے. لہذا اگر کوئی لفٹ کو کہہ دے لیفٹ, لفٹ جو ہے نا یہ معروف ہے, اگر اس کو کوئی کہہ دے لیفٹ, مجہول پڑے اس کو, تو فوراً کہا جائے گا کہ لفٹ کو تو آپ نے بالکل ہی بدل دیا, یہ تو دوسرا لفظ ہو گیا. لیفٹ تو بائیں ہاتھ کو کہتے ہیں اور لفٹ وہ ایک الگ چیز ہے. فوراً اس کی اصلاح کی جاتی ہے. یہ آج کل وہ ہمارے مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے, اس وقت بمبئی تھا, اب تو ممبئی ہو گیا, نیم کے ساتھ ہو گیا, پہلے با کے ساتھ تھا. تو حضرت فرماتے تھے بمبئی ہندوستان کا ایک شہر ہے, اگر کوئی کہے بمبئی, کوئی یوں کہہ دے, وہ معروف کو بجائے, معروف پڑھنے کے بجائے مجہول پڑھ دے, بمبئی کہہ دے, تو اس کو کہا جائے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, بمبئی تو بمبئی ہے. تو اب لئی لا سے قریشن ای لا فہم رحلت الشتاء والصیف, ساری مجہول پڑھ دیا. یہاں پہ کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے کہ یہ لئیلاسے نہیں ہے, لئیلاسی ہے, لئیلاسی, لئیلاسے نہیں ہے, قریشی نہیں ہے, قریشن ہے. کوئی کچھ کہنا, جیسے اللہ کے کلام کو جیسے چاہو پڑھ دو, شہروں کا نام اور انگریزی کے الفاظ غلط کیا ہے تو اس کی اصلاح کی جاتی ہے, یہ آپ نے غلط کہا ہے. بڑی بھاری فیسیں دے کر اور ہمارے بچے یہاں جاتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن کریم, اس کا کتنا آپ ادا کیا, اس کو کتنا سیکھا؟ اور جتنی فیسیں وہاں لی جاتی ہیں مدرسوں میں تو اتنی فیس نہیں لی جاتی, اور قرآن سکھایا جاتا ہے, بہترین قرآن سکھایا جاتا ہے. یہ حجت ہے ہمارے خلاف کہ ظالموں اتنے پیسے دے کے تو وہ سیکھا, اور یہاں ان مدرسوں میں یہ بیٹھے تھے قرآن حضرات, وہ اتنے پیسے بھی نہیں لیتے تھے, اور بعض لوگ تو بالکل نہیں لیتے. تم نے کیا قدردانی کی, کتنا سیکھا تم نے؟ تو پہلا حق تو یہ ہے قرآن کریم کا, تلاوت کا حق بعد میں آئے گا, پہلے یہ تجوید درست کریں ہم اپنے. اور اگر کوئی تجوید درست کیے بغیر تلاوت کا معمول بنا رہا ہے, یہ اس کا طریقہ ہی غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس غلطی میں وہ جس غلطی پہ چل رہا ہے اس کو اور پکا کر رہا ہے, پختہ کر رہا ہے اسی غلطی کو. وہی غلطی زبان پہ چڑھ رہی ہے, اترنی مشکل ہوگی اس کی, اصلاح مشکل ہوگی. جتنی وہ دیر کرے گا اور اس طرح معمول جاری رکھے گا اس کی اصلاح مشکل ہوتی چلی جائے گی. یہ تلاوت کا حق بات کا ہے, پہلے تجوید کا حق ہے, اس کو بھی ہم نہیں سمجھتے. ایک بڑا مجمع, وہ یہی بس آج ہم نے تین پارے پڑھے, بھائی تمہاری تلاوت ہے کیسی, پانچ پارے پڑھ لیے, تین پارے پڑھ لیے, اتنے قرآن رمضان میں ختم کر لیے. بھائی یہ تلاوت کا حق بعد میں ہے, پہلے تجوید کا حق ہے. تو گویا تجوید کی کے بغیر تلاوت کا معمول بنانا اور سپارے پڑھتے رہنا, یہ اپنی غلطی کو پکا کرنا ہے, پختہ کرنا ہے. اور اگر کوئی کہے جی تجوید اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو تلاوت رہ جاتی ہے, تو کوئی بات نہیں رہ جائے. یہ جو آپ تجوید پڑھ رہے ہیں تلاوت کے لیے تو پڑھ رہے ہیں تاکہ آگے چل کے آپ تلاوت کر سکیں اچھی طرح. تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تلاوت ہی شمار ہوگا, اللہ کے یہاں یہ تلاوت ہی شمار ہوگا. آپ اس کی فکر نہ کیجئے, پہلے تجوید درست کیجئے. تو یہ پہلا حق ہے. اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنانا ہے, روزانہ اس کو معمول بنایا جائے. پھر اس کے معنی اور مطالب سمجھنے کے لیے علماء سے تعلق ہے. بہت سی جگہوں پہ حلقے لگتے ہیں درس قرآن وغیرہ کے. یہ بڑی نعمت ہے, اس کو نعمت سمجھنا چاہیے. جہاں یہ حلقے مل جائیں ان میں بیٹھنا چاہیے, پتہ تو چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. ہمارے مولانا شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, یہ قرآن کریم جو ہے نا یہ 30 پاروں کا ایک خط ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہمارے نام. کسی کے پاس اس کے والد صاحب کی طرف سے خط آئے اور وہ اس کو چوم کے اور رکھ دے اور خود پڑھا ہوا نہ ہو, تو وہ دوسرے سے پڑھوائے گا, بھائی ذرا بتانا اس کا مطلب کیا ہے, میرے والد صاحب نے کیا پیغام بھیجا ہے. بس اس نے چوم کے رکھ دیا, یہ کافی ہے. جیسے کہ آج کل ہوتا ہے, جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھوڑی دیر پہلے, تو یہ کافی ہے. والد صاحب کی طرف سے خط آیا, چوم کر رکھ دیا سینے سے لگا کے, آنکھوں سے لگا کے. کوئی نہیں کہے گا, بلکہ کہیں گے بے وقوف کسی سے پڑھواؤ, اگر تم نہیں خود پڑھ سکتے کسی پڑھے لکھے سے پڑھوا کے اور اس کا مطلب سمجھو, کیا اس میں لکھا ہے تمہارے والد صاحب. تو اس کے معنی اور مطالب سمجھنے کے لیے خود نہیں, یہ بھی یاد رہے, خود نہیں ہوگا. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک جو وہ تھے سردار جی ہے نا, وہ وہاں چلے گئے کہیں, ان کو انگریزی نہیں آتی تھی, وہ تھوڑی بہت انگریزی پڑھی ہوئی تھی, تو وہ کسی ایسے ملک میں گئے جہاں انگلش بولی جاتی تھی, ساتھ میں ہندی سے انگلش والی ڈکشنری لے لی انہوں نے ساتھ کی, اس سے کام چلاؤں گا. اب وہاں جا کے ان کو وہ ایک ریسٹورانٹ پر گئے, کھانے کا وقت ہو گیا تھا, ریسٹورانٹ پہ زبانیں جانوروں کی وہ بھون کر اور وہ دے رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی یہ اس کو کہنا چاہیے کہ کھانا منگوانے کے لیے کرسی پہ جا کے بیٹھے. انہوں نے کہا اب اس کو کیا کہا جائے, تو انہوں نے ڈکشنری کھولی, زبان کا لفظ نکالا, اس کے آگے لکھا ہوا تھا لینگویج, تو کہنے لگے تھری لینگویجز. انہوں نے کہا یہ لینگویجز کیا ہوتا ہے, یہ لینگویج تیری لغت زبان وہ تو اس کو کہتے ہیں, اور یہ جو لوتھڑا ہے اس کو تو ٹنگ کہا جاتا ہے, ٹنگ. اب دیکھیے بتائیے, صرف لغت سے حل کر رہے تھے وہ اور مطلب سمجھانا چاہ رہے تھے, یہ لغت کافی نہیں ہے. تو یہ جب یہ آپس میں جو مکالمہ ہے اس کے لیے لغت کافی نہیں ہے. قرآن کریم تو بہت بڑی چیز ہے, قرآن کریم کو ہم ڈکشنری سے حل کریں گے لغت سے؟ محض عربی پڑھ کے اور قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ کے اور آپ نے آپ کو عالم فاضل کہنا بڑی بیوقوفی کی بات ہے. علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر میں, حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دونوں ایک ساتھ تھے. لوگوں نے علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے, خود حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جب یہ میرے پاس آتے ہیں تو میرے کندھے بھاری ہو جاتے ہیں, جب یہ میرے پاس آتے ہیں ان کے علم کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے. تو وہاں سفر کے دوران لوگوں نے یہ کہا کہ علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ قرآن کے معجزہ ہونے پہ کچھ بیان فرما دیجیے، اعجاز قرآن پر، یعنی قرآن کے معجزہ ہونے پہ بیان فرما دیجیے. انہوں نے بیان کیا، ایسا بیان تھا کہ سب کے سر کے اوپر سے گزرا، کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا بیان ہو رہا ہے. وہ سب کے سروں پہ سے گزرا. آ کر لوگوں نے آ کے شکایت کی حکیم الامت سے، حضرت انہوں نے کیا بیان کیا ہے، تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو حکیم الامت نے فرمایا، ہاں ہاں بیٹھو، اب سنو. فرمایا دیکھو، تم نے موضوع ہی ان کو ایسا دیا تھا جو علمی تھا، علمی موضوع تھا، انہوں نے علمی بیان کیا، تم لوگ علمی آدمی ہو نہیں، لہذا تمہیں سمجھ میں نہیں آیا. اور فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ تم تو علماء کے کلام کو نہیں سمجھ سکتے، تم علماء کے اردو بیان کو نہیں سمجھ پاتے. تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم قرآن خود سمجھ لیں گے، یہ دعویٰ یہیں سے غلط ثابت ہو گیا. تمہیں تو علماء کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، علماء کا بیان سمجھ میں نہیں آ رہا، تم قرآن سمجھو گے خود بخود، خود ہی لغت سے یا ترجمے دیکھ کر؟ تو اس کے لیے جہاں جہاں یہ حلقے لگتے ہیں، جن مساجد میں عام طور پہ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد ایسا ہوتا ہے، بہت سی مسجدوں میں ہوتا ہے، وہاں پر بیٹھ کر سننا چاہیے اور وقت نکالنا چاہیے. وقت نہیں تو وقت نکالا جائے، سنیں اس کے لیے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، قرآن کریم کا کیا پیغام ہے. یہ حق ہے قرآن کریم کا. تو پہلا حق، تو سب سے پہلا حق تو یہی ہے کہ ہم نورانی قاعدہ پڑھیں. نورانی جس کو ہم کہتے ہیں نورانی قاعدہ یا بغدادی قاعدہ، جس پہ الف با ہوتی ہے، وہ درست کریں پہلے. انگریزی بعد میں سیکھی جاتی ہے، پہلے اے بی سی ڈی سیکھی جاتی ہے. تو پہلے اے بی سی ڈی الف با تا تھا ہم درست کریں، اور اس سے ہماری تجوید درست ہوگی. تجوید درست ہوگی تو قرآن کریم ہم درست پڑھ سکیں گے. ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا، قاف کی جگہ کاف پڑھ دیا. لام کو موٹا کہیں پڑھنا چاہیے، کہیں پہ پتلا پڑھنا چاہیے. جہاں پتلا پڑھنا چاہیے وہاں پتلا پڑھ دیا، وہاں موٹا پڑھ دیا. جہاں موٹا پڑھنا چاہیے وہاں پتلا پڑھ دیا. سارا قرآن کا جو حسن ہے، اس کی خوبصورتی ہے، وہ سب تجوید کہتے ہی خوبصورتی کو ہے. تجوید کہتے ہیں سنوارنے کو، خوبصورت بنانے کو. وہی سب ختم ہو گئی. کسی شاعر کا کلام اس کے سامنے آپ غلط پڑھیں، اس کے سامنے اور غلط پڑھیں، وہ تڑپ کے رہ جائے گا، یہ کیا پڑھا جا رہا ہے میرے کلام کو. اور اللہ کا کلام جیسے چاہو پڑھ دو. یہ ہے وہ سبب جو حضور نے فرمایا نا، کہ اس کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اللہ بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو پست اور ذلیل فرماتے ہیں. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. یہی ہے سبب، یہ ہے قرآن سے دوری. ان وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. میری قوم نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا تھا، نہ اس کو سیکھا، نہ اس پر عمل کیا، نہ اس کی تلاوت کی، نہ اس کو پڑھا. تو بھائی اللہ نے یہ موقع دیا ہے رمضان شریف کا، اس میں ہم سیکھیں تجوید کو، الف با تا تھا درست کریں. اور دوسرا پھر حق بعد میں ہے کہ اس کی تلاوت کا معمول بنائیں. اور تیسرا حق پھر یہ ہے کہ اس کے معنی اور مطالب بھی سمجھیں، اور پھر عمل بھی. ایک حق اس کا یہ بھی ہے کہ عمل کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے. یہ وہ چیزیں ہیں جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لی تو انہوں نے ترقی کی. ایک غزوے کے موقع پر، ایک جنگ کے موقع پر بے پردہ عورتیں کھڑی کر دی انہوں نے. صحابہ کی جو قرآن کی جو آیت جس جسم کے جس حصے سے متعلق تھی، وہ ان کے اس حصے میں موجود تھی. یوں سمجھ لیں، آنکھوں کے متعلق جو حکم تھا وہ ان کی آنکھوں میں موجود تھا، کانوں کے متعلق جو حکم ان کے کانوں میں موجود تھا، ہاتھوں کے متعلق ہاتھوں میں موجود تھا، دل کے متعلق دل میں موجود تھا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. کہ دیکھو یہ کان اور یہ آنکھ اور یہ دل، اس کے بارے میں خاص طور سے سوال ہوگا. اب وہ اس کی حفاظت کرتے تھے. یہ احکامات ان کے جو جس حصے کے متعلق تھا اس حصے میں موجود تھے. لہذا اس موقع پہ جو لشکر کے امیر تھے انہوں نے زور سے یہ آیت پڑھی, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی ناموس کی حفاظت کریں. صحابہ سمجھ گئے, فوراً ان کی نظریں نیچی ہو گئیں اور فرماتے ہیں ایسا لگا کہ گویا یہ آیت آج کے لیے نازل ہوئی. تلاوت کرنا, اس کا حق ادا کیا تلاوت کا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے 38 سال کی عمر میں قرآن کریم پڑھا ہے. 38 سال کی عمر تھی ان کی. ہم کہتے ہیں ہم بڑے ہو گئے اب کیا پڑھیں گے, قرآن تجوید درست کریں گے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی 15 سال بڑی تھی. 55 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن کریم سیکھا ہے بڑھاپے میں. ہم کہتے ہیں جی ہماری عمر گزر گئی. بھائی صحابہ نے تو بڑی عمر میں قرآن کریم سیکھا ہے. قرآن کریم نازل ہی ایسے وقت میں ہوا کہ بہت سے صحابہ بڑی عمر کو پہنچ گئے تھے, انہوں نے اسی وقت سیکھا اور اس کی قدردانی کی. اور ایسی خوشی قرآن کریم کے ساتھ ان کی خوشیاں وابستہ تھی. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال میں سورہ بقرہ حفظ کی. 8 سال کے اندر ایک سورہ بقرہ. وہ جب تک عمل نہیں کر لیتے تھے آگے نہیں بڑھتے تھے. اچھی طریقے سے ان آیات کا سیکھنا, ان کی تفاسیر کا معلوم کرنا اور پھر عمل کرنا, آگے نہیں بڑھتے تھے. 8 سال میں سورہ بقرہ ختم کی اور پھر جب وہ سورہ بقرہ ان کو حفظ ہو گئی پوری, تو انہوں نے ایک اونٹنی جس کی بہت بھاری قیمت ان کو مل رہی تھی مگر انہوں نے اس کو نہیں بیچا, اس کو نہر کر کے اور دعوت کی لوگوں کی, ضیافت کی. یہیں سے پتا چلا کہ یہ جو ہمارے ہاں عام طور پہ قرآن حفظ کر لیتا ہے بچہ تو لوگوں کی دعوت کی جاتی ہے, مستحب ہے, اچھی بات. حضرت عمر سے ثابت ہے. اور ایسا کرنا چاہیے, قرآن پر پیسے خرچ کرنے چاہیے. بھائی قرآن کی عظمت کا حق ہے. تلاوت کا ان حضرات کی یہ حال تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی نیت باندھتے تھے, وتر کی, اور ایک ہی رکعت اور قرآن شروع کرتے تھے. ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے. ان کا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں رکوع کروں. وتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن پورا ختم کر لیتے تھے. ایسی ان کو لذت آتی. اور خود فرماتے ہیں کہ اگر لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں تو کبھی بھی قرآن کریم کی تلاوت سے ان کا دل نہیں بھرے گا. اگر گناہ لوگ چھوڑ دیں اور گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہ لگائے, تو کبھی بھی تلاوت قرآن سے ان کا دل نہیں بھرے گا. قرآن میں مزہ ایسا ہے, ایسا مزہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ. کوئی تو بات تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم اللیل حتی ترم قدمہ. آپ رات کو کھڑے ہوتے تھے اور اتنا کھڑے ہو کر قرآن اتنا پڑھتے تھے, اتنا پڑھتے تھے کہ آپ کے جو قدم مبارک ہیں ان پہ ورم آ جاتا تھا. ورم حتی ترم قدمہ. اور ایک روایت میں ہے حتی تورمت قدمہ. یہ اور زیادہ مبالغہ ہے, ان الفاظ میں اور مبالغہ ہے. بہت زیادہ آپ کے قدم مبارک موٹے ہو جاتے تھے, پھول جاتے تھے, ورم آ جاتا تھا دیر تک کھڑے ہو کے تلاوت کرنے کی وجہ سے. یہ تلاوت کیسی تھی اس کے بارے میں بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں لا تسأل عن حسنهن وطولهن. ایسی طویل نمازیں اور ایسی حسین نمازیں کہ کچھ نہ پوچھو. بھائی بیویاں اپنے شوہروں کی کم کرتی ہیں تعریف. ایسی طویل نمازیں اور ایسی حسین نمازیں پڑھتے تھے کہ کچھ نہ پوچھو. ان الفاظ میں ساری باتیں بھی بیان نہیں کی اور کر بھی نہیں. حسین نمازیں اور طویل نمازیں دیر تک, یعنی جنت کی آیت آ گئی تو دیر تک رک کے جنت کی دعائیں مانگ رہے ہیں, جہنم کی آیات آ گئی عذاب کی آیات آ گئی تو دیر تک رک کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں. رو رہے ہیں, آنسو بہ رہے ہیں. اللہ اکبر. تقویٰ کی آیت آ گئی تو تقویٰ کی دعا مانگ رہے ہیں, اور یہ دعا تو حدیث میں ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہاں پر رک گئے, یہاں آ کر رک گئے, پھر دعا مانگی نماز میں, اللهم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. یہ دعا مانگی. تقوا کی آیت آ گئی تو تقوا کی دعا مانگی, جنت کی آیت آ گئی جنت کی دعائیں مانگی, جہنم کی آیات آ گئی جہنم کی دعائیں مانگی. تو فرماتی ہیں ایسی طویل اور حسین نمازیں ہوتی تھیں, کچھ نہ پوچھو تو کھڑے کھڑے ورم آ جاتا تھا پاؤں. کچھ تو مزہ آتا ہوگا, جبھی تو یہ حالت تھی کہ پاؤں پہ ورم بھی برداشت کر لیا اور کر رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں. اور بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اپنی زلفوں کو جو ہے نا وہ ستون سے باندھ لیتے تھے پیچھے, کہ اگر ہم نیند سے گرنا بھی چاہیں تو گر نہ سکیں. اور تلاوت کر رہے ہیں کھڑے ہو کے, نماز پڑھ رہے ہیں. یہ وہ صورتحال تھی, یہ تعلق تھا قرآن کریم سے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے, زبان ہماری جہاں تک زبان کے احکامات ہیں وہ زبان میں نہیں ہوں گے, کان کے احکامات کان میں نہیں ہوں گے, آنکھوں کے احکامات آنکھوں میں نہیں ہوں گے, دل کے احکامات دل میں نہیں ہوں گے, عمل نہیں ہوگا, تجوید نہیں سیکھیں گے, قرآن کی تلاوت کو معمول نہیں بنائیں گے, تو ہمارا قرآن سے تعلق قائم نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل شیء شرفا یتباہون بہ. ہر قوم کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے وہ افتخار کرتے ہیں, فخر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس یہ چیز ہے, یہ فلاں قوم کے پاس نہیں ہے, یہ ہمارے پاس ہے. کوئی نہ کوئی ہر قوم کے پاس وہ اس سے وہ اپنا افتخار اور فخر بیان کرتے ہیں. ہر قوم کے پاس آپ دیکھیں, کوئی بھی قوم ہے, بہت ساری قوم ہیں دنیا میں, ان کے ہر ایک قوم کا کوئی نہ کوئی فخر کی چیز ہوتی ہے. تو حضور نے فرمایا وَإِنَّ بَهَاءَ أُمَّتِي وَشَرَفَهَا الْقُرْآنَ. میری امت کا افتخار کہ میری امت جس چیز پہ فخر کرنا چاہیے میری امت کو, اور جو چیز میری امت کی شرف ہے رونق ہے. علماء نے اس کا ترجمہ کیا رونق سے یا زینت سے, یعنی میری امت کی رونق اور میری امت کی زینت اور میری امت کا افتخار جس پر میری امت کو فخر کرنا چاہیے وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم ہے وہ کرتی ہیں قومیں. ہندو قوم کسی چیز پہ فخر کرتی ہے, سکھ قوم کسی چیز پہ فخر کرتی ہے, عیسائیت کسی چیز پہ فخر کرتی ہے, یہودیت کی تہذیب کو کسی اور چیز پہ فخر ہے. ہماری فخر کی چیز اور ہماری رونق کی چیز قرآن کریم ہے. یہ حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لاؤ ہم جیسی کتاب, اس جیسی کتاب لاؤ. اس جیسی کتاب کیا, اس میں جو فصاحت اور بلاغت ہے, تو فیل توسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے شاعر تھے, بہت بڑے شاعر, قبیلہ توس سے ان کا تعلق تھا. کیا اللہ اکبر, یہ جب یہ آئے وہاں پر مکہ معظمہ میں, تو چونکہ یہ شاعر تھے اس لیے ان سے خاص طور پہ لوگوں نے کہا وہاں کے مشرکین نے, دیکھو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں مسجد الحرام میں, ان کا قرآن مت سننا, جو سن لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ ہمارے دین سے ہٹاتے ہیں, دین سے برگشتہ کرتے ہیں, لوگ اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں, آبا اجداد کو چھوڑ دیتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے کانوں میں انگلی وہ روئی ٹھوس لی کہ کہیں غلطی سے بھی ان کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روئی ٹھوس لی. ایک مرتبہ یہ گزر رہے تھے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے. انہوں نے یہ سوچا کہ آخر میں عقل مند ہوں، شاعر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے فصاحت بلاغت دی ہے، میں خود کیوں نہ فیصلہ کروں کہ یہ کیا پڑھتے ہیں. انہوں نے روئی نکالی اور قرآن کریم سنا. اب آواز آئی، قرآن کریم سنا. وہ جو فصاحت تھی، بلاغت تھی، اس سے تو یہ اچھی طرح واقف تھے. قرآن کریم کی یہ جو شعرا تو اچھی طرح فصاحت و بلاغت کے فن سے واقف ہوتے ہیں. انہوں نے جب سنا، بس وہیں ان کے دل میں قرآن کریم اتر گیا، ایمان اتر گیا، ایمان لے آئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں قبیلہ دود سے میرا تعلق ہے، آپ دعا فرما دیجئے اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے. وہ حضور نے دعا فرما دی، اللہم اهد دوسهم واقتی بهم. اللہ اے اللہ، قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرمائیے اور ان کو ہدایت یافتہ بنا کر میرے پاس لے آئیے، یہاں لے آئیے. اور یہی ہوا، حضرت طفیل دوسی وہاں گئے، قبیلے والوں کو لے کر آئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں. یہ طفیل دوسی، قرآن سن کر ان کی یہ حالت بدلی ہے. ہم تو سارا قرآن سن لیتے ہیں، ہماری زندگی نہیں بدلتی. جو رشوت لینے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں کیوں چھوڑوں، رشوت چھوڑ دوں گا تو میرا باورچی خانہ کیسے چلے گا، خرچہ کیسے چلے گا، قرآن پورا سن رہا ہے. ہماری جھوٹ بولنے والا وہ بات نہیں آتا، رشوت لینے والا وہ بات نہیں آتا، شراب پینے والا شراب سے بات نہیں آتا، نظر غلط استعمال کرنے والا وہ اس سے بات نہیں آتا، وقت کو ضائع اور برباد کرنے والا اپنی اس سے بات نہیں آتا، اپنی حرکت سے. ان لوگوں کی تو زندگیاں پلٹ گئیں، انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی، ہمارے کچھ بھی نہیں. ذرا محاسبہ تو کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہر سال ہم قرآن سن لیتے ہیں یا سنا لیتے ہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں. کوئی سنتا ہے، کوئی سناتا ہے، لیکن تبدیلی کیا آتی ہے؟ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، پہلے اپنا حساب، جو اللہ کے ہاں حساب لیے جانے سے پہلے اپنا حساب لو تاکہ تمہاری اصلاح ہو جائے. تو بھائی میرے دوستو، جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا قرآن کریم سے تعلق پیدا نہیں ہوگا. یہ تعلق نہیں ہے جو جس کو ہم تعلق سمجھ رہے ہیں، یہ تعلق نہیں ہوتا کہ کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کروا لی، دکان پہ قرآن پڑھوا لیا، یا رمضان شریف آئے تو قرآن شریف اٹھا کے دیکھ لیا اور تجوید سیکھی نہیں، تجوید کے بغیر ہی بس قرآن کا معمول بنا لیا، وہ چل رہا ہے ایسے. قرآن کریم سے تعلق اس کے بعد قائم ہوگا، ان چیزوں کے بعد پھر تعلق بنے گا. اس تعلق کیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال تھا، تابعین کا کیا حال تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا حال تھا. ایک رات میں ممتاز الیوم ایھا المجرمون، یہ ایک آیت پڑھتے رہے پوری رات، روتے رہے، پڑھتے رہے، روتے رہے ساری رات. ایک آیت میں ان کو ایسا مزہ آیا، ایسی کیفیت ساری ہوئی، ایک ہی آیت پڑھتے ہوئے ساری رات گزار دی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، یہ ایک آیت پڑھتے پڑھتے ساری رات گزار دی، روتے رہے، روتے رہے، پڑھتے رہے، ساری رات گزار دی. اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جب رمضان آتا تھا ایک قرآن دن میں اور ایک قرآن رات میں پڑھتے تھے، اور ایک قرآن تراویح کا، تو گویا 60 یا 61 قرآن کریم ختم فرماتے تھے رمضان شریف میں، ایک دن میں، ایک رات میں اور ایک تراویح میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دن اور رات میں ملا کر ایک قرآن پڑھتے تھے، تو گویا ان کے اور ایک تراویح کا، تو ان کے 31 قرآن ہو جاتے تھے، 30 یا 31. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ سارے معمولات رمضان میں، سارے معمولات چھوڑ کر بس قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے تھے، تلاوت سے سروکار ہوتا تھا، بس معمولات چھوڑ دیتے تھے، دیگر معمولات. یہ رمضان آ گیا، اب بس قرآن کی تلاوت. یہ حال تھا ان حضرات کا. تو اس وقت امت کی جو حالت تھی ہم سب جانتے ہیں، برکت کا دور تھا، قرآن سے تعلق تھا اور قرآن کی تلاوت کا معمول تھا، یہ ابھی کی بات بتا رہا ہوں, یہ کچھ عرصے پہلے کی, زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس بات کو. حکیم الامت کے خلفاء میں سے خلیفہ گئے پانی پت میں, قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ, نورانی قاعدے پہ آپ نے ان کا نام دیکھا ہوگا, پانی پت کے بہت بڑے بزرگ تھے, اللہ والے تھے. قاری فتح محمد صاحب پانی پتی, نورانی قاعدہ جنہوں نے ترتیب دیا, تو انہوں نے فرمایا کہ میں صبح کو آپ کو ایک چیز دکھاؤں گا, ابھی میں نہیں کچھ بتاؤں گا, صبح آپ کو ایک چیز دکھاؤں گا وہ دیکھیے گا. تو وہ بھی تجسس ان کے دل میں پیدا ہوا, نہ جانے کیا چیز دکھائیں گے. صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ان کو لے کر نکلے پانی پت کی گلیوں میں, تو پانی پت کی گلیوں کے ایک ایک گھر, ہر گلی کے ہر ہر گھر سے ساتوں قراتوں میں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. فرمایا یہ ہے وہ چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا. سوچے تو صحیح, قرآن سیکھ کر تلاوت, ساتوں قراتوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی ایک ایک گھر سے. ہمارے گھر سے آج کیا آوازیں آتی ہیں, کوئی گھر کے باہر سے گزرے ہمارے گھروں سے کیا آوازیں آتی ہیں, گانوں کی, ڈراموں کی, یہی آوازیں آتی ہیں نا, گانوں کی, ڈراموں کی, اور اس کے نتیجے میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان کی. وہ ایک پڑوسی کہنے لگے, حکیم الامت نے یہ لطیفہ نقل کیا اپنے آواز میں, ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے پاس گئے, کہنے لگے کہ وہ بھائی آپ کے یہاں سے ہر وقت ہنسنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں, میرے گھر میں تو بہت لڑائی رہتی ہے, آپ بتائیے آپ کس نسخے پہ عمل کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں بڑی خوشیاں ہیں. وہ بھی بڑے زور سے ہنسے, کہنے لگے یہ جو میری بیوی ہے نا بیلن مجھے کھینچ کے مارتی ہے, اگر وہ میرے لگ جاتا ہے تو یہ ہنستی ہے, اور اگر میں ہٹ جاتا ہوں اور وہ نہیں لگتا تو میں ہنستا ہوں, اس کی آواز آتی ہے آپ کو. گویا ان سے بھی برا حال ان کیا تھا. تو یہ ہوتا ہے بھائی ہمارے گھروں میں, جب قرآن سے تعلق نہ ہو تو برکتیں اٹھ جائیں. کیا لوگ, ہم آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ گوشت اتنے روپے کلو, اتنے پیسے کا ایک کلو مل جاتا تھا, اتنے پیسے کا آٹا مل جاتا تھا. تو یہ بھی غور کرنا چاہیے, اس وقت لوگ تلاوت بھی کرتے تھے, اس وقت لوگ قرآن پہ عمل کرتے تھے, اس وقت لوگوں کا علماء سے تعلق تھا, اس وقت لوگوں کے دل اچھے تھے, ایک دوسرے کی خیر خواہی تھی. اب تو یہ ہے مال نکالو. وہ مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک کسان آیا, اس کسان نے آ کے بڑی عجیب بات کہی, اس نے کہا حضرت کیا بتاؤں میں آپ کو, مجھے گنا چوسنا ہوتا ہے, گنا کھانا ہوتا ہے, میں اس کے کھیت میں جاتا ہوں اپنے پڑوسی کے, اور اس کو کھانا ہوتا ہے تو اپنے کھیت کا نہیں لیتا, میرے یہاں آتا ہے, مجھے کھانا ہوتا ہے میں اس کے یہاں جاتا ہوں, اور دونوں کو بس پتا ہے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں. تو اس نے یہ نقل کر کے پھر کہا حضرت ہماری قسمت میں حرام ہی لکھا ہوا ہے جب ہی ہم ایسا کر رہے ہیں, اس کو کھانا ہوتا ہے اپنے کھیت سے نہیں کھاتا, اپنا کھیت موجود ہے, یہ میں اپنے کھیت کو کیوں نقصان پہنچاؤں دوسرے کا کھاؤں. اس کا بھی یہی حال, وہ اس کے کھیت سے کھا رہا ہے. وہ کہنے لگا حضرت, وہ خود بہت بتا رہا ہے, حضرت ہماری قسمت میں حرام ہی لکھا ہوا ہے کیا کریں, یہ حال ہے آج کل ہمارا. میرے دوستو جب تک, اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے, اور وشفاء لما فی الصدور, تمہارے دلوں میں جو کھوٹ اور بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں, حسد, کینہ, بغض, جلن, اس کا علاج قرآن کریم ہے. یہ شفاء لما فی الصدور ہے, وہدى ورحمۃ للمؤمنین, اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. جتنی تعریف قرآن کی اس آیت میں ہے نا شاید کسی اور میں ہو. اور جتنے القابات, جیسے آپ ماں جب اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے نا, اس کو نہلا کر دھلا کر پاؤڈر وغیرہ لگا کے, تو اس کو ایک پیار کرتی ہے, کبھی کہتی ہے میرا راجا, دوسرے جگہ پیار کرتی ہے پھر کہتی ہے میرا گڈا, پھر تیسری جگہ پیار کرتی ہے کہتی ہے میرا شہزادہ. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو یہ لقد یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. پانچ چھ القاب ایک ساتھ بیان کیا قرآن کریم، یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن، یہ ہے یہ ہے یہ ہے. آپ سوچیں اللہ کو کتنی محبت ہے اپنے کلام سے، ایک ہی آیت میں اتنے القاب بیان کیے اللہ تعالیٰ. جو اس سے محبت کرے گا اللہ کو اس سے محبت ہو جائے گی، جو قرآن سے محبت کر لے، تعلق بنا لے، اللہ کو اس سے محبت ہو جائے گی. اسی کو تو فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت سے لوگ خاص گھر کے لوگ ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا من ہم یا رسول اللہ، یہ خاص گھر کے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے ہاں خاص گھر کے لوگ شمار ہوتے ہیں، کون ہیں یہ؟ فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، اللہ کے ہاں گھر کے لوگ شمار ہونے والے، گھر والے. ہم لوگ کسی سے جب خاص تعلق ہوتا ہے نا، کسی دوست سے کہتے ہیں یار تمہارا تو ہمارا گھریلو تعلق ہے، تم تو ایسے ہیں جیسے گھر والے ہی ہو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا سلمان منا اہل البیت، حالانکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے. حضور نے فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت میں سے، ہمارے گھر کا سلمان فارسی ہمارے گھر کا آدمی ہے. یہ تعلق کی بات ہوتی ہے، تعلق کی بات ہوتی ہے، ورنہ سلمان فارسی کہاں گھر کے آدمی تھے، ان کا تو وطن بھی الگ تھا، فارس کے رہنے والے. حضور کیا فرما رہے ہیں سلمان اہل بیت میں سے، ہم میں سے، منا اہل البیت. جس سے خاص تعلق ہوتا ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے ہاں بھی خاص گھر کے لوگ ہیں. اور وہ حضور صحابہ نے بڑے تجسس سے پوچھا ہوگا، کتنے شوق سے پوچھا ہوگا کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں گھر والے شمار ہوتے ہیں. فرمایا اہل القرآن، قرآن والے، قرآن والے. ہم اہل اللہ وخاصتہ، کہ وہ اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں. وخاصتہ اور اللہ کے خاص بندے ہیں، قرآن والے. قرآن والے کون ہیں؟ قرآن والے کن کو کہا جاتا ہے؟ قرآن سے ایسا تعلق رکھتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے بھائی یہ قاری صاحب ہیں، یہ فلاں ہیں، وہ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں لگے رہتے ہیں، چلتے پھرتے قرآن پڑھتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. قرآن سے خاص تعلق رکھنا ہے، اس پر اللہ کے ہاں اہل بیت شمار ہوتے ہیں، اللہ کے گھر کے لوگ شمار ہوتے ہیں. ذرا سی محنت ہے لیکن یہ نفع کتنا بڑا ہے، فائدہ کتنا بڑا ہے کہ اللہ کے اہل، اللہ کے خاص گھر کے لوگ، ان میں ہمارا شمار ہو جائے. اسی لیے جن لوگوں نے قدر کر لی وہ لوگ آگے بڑھ گئے. حضرت مولانا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں وہاں تھے ایک مرتبہ، حرمین شریفین میں. رمضان کا مہینہ آیا، روزانہ ایک پارہ حفظ کر لیا، روزانہ ایک پارہ حفظ کر کے اور پھر خوب تلاوت کرتے تھے. یہی حال شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. مالٹا میں اختیاری قید تھی ان کی، انگریز نے ان کو قید نہیں کیا تھا، ان کے استاد کو قید کیا تھا شیخ الہند کو. یہ خود گئے خدمت کے لیے کہ میں بھی یعنی بخوشی قید ہونا پسند کر لیا انہوں نے استاد کی خدمت کے لیے. ایسی مثال نہیں ملتی استاد کی خدمت کی. اور وہ تہجد کے لیے حضرت اٹھتے تھے تو ٹھنڈا پانی دیا جاتا تھا، سردی میں ٹھنڈا پانی ہوتا تھا. تو اس کا علاج، اس کا حل یہ نکالا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے. ربر کی بوتل آتی ہے مریضوں کے لیے، ہوتی ہے سیکنے کے لیے پانی، گرم پانی سے سکائی کے لیے. ایک ربر کی بوتل اب بھی آتی ہے آج کل، اس وقت بھی آتی تھی. اس بوتل میں پانی بھرتے تھے اور رات بھر الٹے لیٹتے تھے پیٹ کے بل، اور اس بوتل کو یہاں رکھتے تھے. وہ پیٹ کی گرمی سے پانی کچھ تھوڑا سا اس گرم کیا ہوتا، اس کی ٹھنڈک ختم ہو جاتی تھی. وہ پیش کرتے تھے تہجد کے وقت کہ حضرت اس سے وضو فرمائیے. اس خدمت کی مثال نہیں ملتی. اب اسی قید کے دوران رمضان کا مہینہ آ گیا، شیخ الہند کا معمول یہ تھا کہ تراویح کے بعد, ہمارا کیا معمول ہوتا ہے تراویح کے بعد کھانا وانا کھایا لمبی تان کے سوتے ہیں, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تراویح کے بعد مختلف حفاظ سے قرآن کریم سنتے تھے سحری کے وقت تک, سوتے نہیں تھے. اب حضرت کا خود حافظ نہیں تھے, حفاظ سے قرآن سنتے رہتے تھے. تو بڑی حسرت سے فرمایا کہ مولوی حسین, نہ تو تم حافظ ہو نہ میں حافظ ہوں, اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. استاد کی یہ بات دل پہ جا کے لگی, مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. روزانہ قرآن کریم, ہر روز قرآن کریم کا ایک پارا حفظ کرتے تھے دن میں, اور رات کو تراویح میں سنا دیتے تھے. اس طرح پورا قرآن کریم حفظ کر کے تراویح میں بھی سنایا اور حفظ بھی ہو گیا. بتائیے جنہوں نے قدردانی کی کہاں سے کہاں اللہ نے ان کو پہنچایا. اور ابھی آج کے دور میں یہ ابھی انتقال ہوا ہے ہمارے صدر الوفاق مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بھی ایک مہینے میں اسی طرح ایک صبح دن میں یاد کیا رات کو سنا دیا, دن میں یہ رات یاد کیا رات کو سنا دیا, ایک مہینے میں قرآن کریم پورا حفظ کر لیا. اور آخری وقت تک پانچ پارے روزانہ تلاوت کا ان کا معمول تھا. اس کے اس میں ناوا نہیں ہوتی تھی, تہجد کے وقت میں بہت مسجد میں تشریف لے آتے تھے اور ٹہلتے رہتے تھے, اور جہاں ان کو کوئی بال نظر آتا تھا کوئی کاغذ وغیرہ اس کو اٹھا کے جیب میں رکھتے تھے, تلاوت کرتے رہتے تھے. پانچ پارے اس طرح پورے کرتے تھے اس بڑھاپے میں. مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے قدردانی کی, انہوں نے یہ کی, اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں اتنی برکت اللہ نے دی تھی کہ فجر سے اشراق کے درمیان کتنا وقت ہوتا ہے فجر سے اشراق, پانچ پارے حضرت پڑھ لیتے تھے, پانچ پارے پڑھ لیتے. مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, یہ قرآن کی قدردانی پر انعام ملا تھا, یہ کرامت ملتی ہے جب قرآن کی قدردانی کی جائے نا, تو کرامت اللہ تعالیٰ کرامتیں صادر ہوتی ہیں. مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ عصر سے مغرب کے درمیان پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. دہلی میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کرامت حاصل ہے کہ عصر سے مغرب کے درمیان پورا قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں. لوگ آ گئے کہ حضرت سنا ہے آپ کو یہ کرامت حاصل ہے, حضرت ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں. فرمایا جاؤ رہنے دو. لوگوں نے اصرار کیا, بہت نہیں حضرت دکھائیے ہمیں بتائیے. تو وقت طے ہو گیا, عصر کی نماز پڑھ کے دہلی کے کچھ قریب کچھ شہر سے نکل کے کوئی ٹیلہ تھا وہاں پر چڑھے حضرت, اور سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے شروع کیا. جب سورج ڈوب رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا حضرت منان شروع کر چکے تھے. پورا قرآن عصر سے مغرب کے درمیان پڑھا, لوگ سنتے رہے, سنا لوگوں نے خود سنا, یہ کرامت تھی. ایسے ایسے لوگ اس دنیا میں گزرے جنہوں نے قدردانی کی, قرآن کو پڑھا, قرآن کی تلاوت کی, قرآن پر عمل کیا, اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا. تو آج بھی اللہ کی رحمت وہی ہے, اللہ کی رحمت تھوڑی بدلی ہے, بدلے تو ہم ہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, ہرگز اللہ کی سنت نہیں بدلتی, اللہ کا طریقہ نہیں بدلتا. یہ تو ہم لوگ بدلتے ہیں تو اللہ کا معاملہ بھی ہمارے ساتھ پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے, بدل جاتا ہے اللہ کا معاملہ. ہم بھی قدردانی کریں تو ہمارے بھی وقت میں برکت ہو, ہمارے بھی رزق میں برکت ہو, ہمارے مال اولاد میں برکت ہو, اور ہماری بھی اللہ حفاظت فرمائے. تو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ سیدھی بات یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کی حفاظت میں ہے, انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, ایسی حفاظت ہے اس قرآن کریم کی کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ جو نسخے قرآن کریم کے ہیں یہ اگر کہیں ان کو ضائع کر دیا جائے علیحدہ باللہ, تب بھی قرآن کریم کو ختم نہیں کیا جا سکتا. حفاظ چند گھنٹوں میں دوسرا قرآن لکھ لیں گے, تو لکھوا لیا جائے گا حفاظ کی مدد. تو اس کو اس قدر اللہ نے اس کی ایسی حفاظت میں لے رکھا ہے کہ اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا, کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی قرآن کریم, کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتی. ایسی اللہ نے حفاظت میں لیا ہوا ہے قرآن کریم کو. جو قرآن سے جڑ جائے گا, قرآن کے ساتھ تعلق قائم کر لے گا, وہ بھی اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا. یہ تو ایسے یہ انجن ہے, طاقتور انجن کے ساتھ آپ پرانا سا ڈبہ جوڑ دیں, وہ طاقتور انجن جہاں جا رہا ہے اور یہ پرانا سا ڈبہ چر چر کرتا ہوا ایسے ہی آوازیں نکالتا ہوا ایسے ہی, میں چونکہ مضبوط جڑا ہوا ہے پہنچ جائے گا وہاں, جہاں پہ انجن پہنچا وہاں یہ بھی پہنچ جائے گا. تو قرآن سے ہم جڑ جائیں بس, تعلق قائم کر لیں, تو قرآن ہے اللہ کی حفاظت میں, تو ہم بھی اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے. قرآن سے جو جڑ گیا وہ بھی حفاظت میں آ گیا. تو سارا مسئلہ اصل یہ ہے امت کا کہ قرآن سے تعلق نہیں ہے, اگر یہ ہو جائے تو نقشہ ہی بدل جائے. اور اللہ نے قرآن سے تعلق کا یہ مہینہ دیا ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہی تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی قدردانی نصیب فرمائے, قرآن کریم سے تعلق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.